وہ نماز، لیکن نماز تک پہنچنے کے لیے ہمیں مقدماتی طور پہ چند ٹاپکس کو پڑھنا ضروری تھا. ان میں وضو اور غسل تھا کہ اگر ان دو سے انسان آراستہ ہو تو نماز جیسی عبادت کو انجام دے سکتا ہے. لیکن جب ہم وضو کو شروع کیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کو کیوں وضو کرنا چاہیے. اس لیے وضو سے پہلے چند مقدماتی ہمیں مسائل کا جائزہ لینا پڑا جو کہ نجسات اور متاثرات سے مربوط تھے. الحمدللہ اب ہم وضو کی بحث پہ پہنچ چکے ہیں. قرآن کریم میں وضو کا مکمل طریقہ کار بیان کیا گیا ہے. میں آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور اس سے ہم تھوڑا بہت استدلال کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد فقہی مسائل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان لانے والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور اپنے سر کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کا مسا کرو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم مجنب ہو غسل تم پہ واجب ہے تو پہلے تم پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُم مَرْضًا، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، اور سفر پر ہو، وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانے کی نوبت آ جائے، او لامستم النساء، یا اپنی عورتوں سے تم مباشرت کرو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی کو نہ دیکھو، فتیمموا، یعنی تمہیں پانی نہ ملے تو پھر صعیدا طیبا، صاف ستھری مٹی سے تم تیمم کرو. تیمم کا پھر طریقہ کار بیان ہوتا ہے، وامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہو، کہ تم مسح کرو اپنے چہرے پہ، پھیرو ہاتھ اور اپنے ہاتھوں پر اس کو پھیرو، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں ڈالنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو اللہ تمام کرے، علیکم، تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. آپ نے آیت کریمہ کا مشاہدہ کیا کہ اس میں وضو اور تیمم ہر دو کا طریقے کا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. وضو کے جو اجزاء قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے، فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے چہروں کو دھو. چہروں کو دھونے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ چہرہ دھونے سے پہلے جتنے بھی مراتب ہیں وہ واجب نہیں ہیں، وہ وضو کا حصہ نہیں ہے، سوائے ناک پہ پانی ڈالنا اور کلی کرنا. اس کے بارے میں روایات میں وارد ہوا ہے کہ چہرے کو دھونے سے پہلے 3 دفعہ کلی کرنا اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے. البتہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو وضو کرنے سے پہلے پاؤں کو دھوتے ہیں یا ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ وضو کا حصہ نہیں ہے. اس کا میں آپ کی خدمت میں پھر تکرار کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ اہم بات ہے کہ جب انسان وضو شروع کرتا ہے تو بعض اوقات وہ پہلے پاؤں دھوتا ہے اور پاؤں دھونے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، یا ایک انسان پاؤں نہیں دھوتا لیکن آتے ساتھ سب سے پہلے ہاتھوں کو ضرور دھوتا ہے. تو یہ ہاتھ کو دھونا اور پاؤں کو دھونا وضو کا حصہ نہیں ہے. لاشعوری طور پہ بعض لوگ ان کو وضو کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ وضو کا حصہ نہیں ہے. اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، منہ میں پانی تین دفعہ کلی کرنا ہے اور تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، تو یہ فقہی مسائل کے مطابق اور روایات کے مطابق یہ مستحب امر ہے، مستحب فعل ہے، اس کو اگر انجام دیں گے تو باعث ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. لیکن اگر ترک کر دیتے ہیں تو وضو ٹھیک ہے، وضو کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اب آگے قرآن کریم جو ضروری اجزاء خود قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 بیان کرتی ہے، فاغسلوا وجوہکم، کہ تم لوگ اپنے چہروں کو دھو. غسل کہتے ہیں دھونے کو، عربی میں غسل دھونے کو کہتے ہیں، اور مسح ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں. غسل اور مسح میں فرق ہے. ہم نہیں کرتے کہ میں نے مسا کر لیا، مسا کرنا ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں، اور غسل دھونے کو کہتے ہیں. دھونا اور ہاتھ پھیرنا، ان دونوں اعمال میں فرق ہے. تو یہاں پہ چہرہ دھونے کی بات ہے، جبکہ تیمم کی جب ہم آیت میں پہنچیں گے، انشاءاللہ حصے میں پہنچیں گے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ چہرے کو دھونا نہیں، مسح کی بات ہے، ہاتھ پھیرنے کی بات ہے. کیونکہ تیمم میں انسان منہ کو دھو نہیں سکتا، کیونکہ تیمم مٹی سے ہوتا ہے، اس صورت میں جب پانی نہ ملے تو تیمم کی نوبت آتی ہے. اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت کیا فرماتی ہے، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پھر آیت کریمہ بیان کرتی ہے کہ چہرے دھونے کے بعد تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. کوہنیوں تک دھونا، بعض اوقات الہ جو ہے اس میں شے کو شامل نہیں کیا جاتا، جیسے ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ایک تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک چھٹیاں ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک چھٹیاں ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 20واں دن بھی چھٹی میں شامل ہوتا ہے یا 20واں دن چھٹی میں شامل نہیں ہوتا. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جب بھی یہ کہا جائے گا کہ 1 سے 20 تاریخ تک چھٹی ہے، اور 20واں دن جو ہے وہ ما قبل کے حکم میں آئے گا، یعنی چھٹی کے زمرے میں آئے گا، تو پھر اس کے نتیجے میں جو حکم 20 سے پہلے عدد کے اوپر جاری ہے وہی حکم 20 کے اوپر بھی جاری ہوگا. لیکن اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں، جب بھی یہ کہا جائے کہ 1 سے 20 تک چھٹی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 19 تک چھٹی ہے اور 20ویں کو یونیورسٹی کھلے گی یا ہمارا آفس کھلے گا، آفس میں چھٹی نہیں ہوگی. اس کے اوپر فقہاء کرام نے ڈیٹیل سے بحث کی ہے. علا عربی میں اور حتیٰ، یہ ان دو معنی کو بیان کرتے ہیں، علا اور حتیٰ یہ ان دو معنی کو بیان کرتا ہے کہ جب ما قبل یعنی علا سے پہلے والا حکم علا کے بعد والے چیز کے اوپر اپلائی ہوگا یا اپلائی نہیں ہوگا، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بحث کی ہے. البتہ فقہاء کرام کا جو حاصل کرتا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ الہ کے بعد والا اس سے پہلے والے حکم میں شامل ہوگا، یعنی جب یہ کہا جائے 1 سے 20 تاریخ تک چھٹی ہے تو 20واں دن چھٹی کے زمرے میں آئے گا، اور 21ویں دن جو ہے وہ آفس کھلے گا یا یونیورسٹی کھلے گی. اسی طرح اب ہم آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. کوہنیوں تک سے مراد یعنی کوہنیاں بھی شامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوہنی شامل نہیں ہے، نہیں بلکہ کوہنی شامل ہے. اس لیے چہرہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا شامل ہے. جب یہ ہم کام کر چکے ہیں جو دھونے کے اعمال پورے ہو جائیں، تو اب آتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، کہ تم لوگ اپنے سر کا مسح کرو، یعنی اب سر کو دھونا نہیں ہے، سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. وَأَرْجُلَكُمْ، ارجل جمع ہے، جمع قلت ہے رجل کی، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، عربی میں رجل پاؤں کو کہتے ہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں، رے پہ کسرہ ہو زیر ہو تو یہ رجل بنتا ہے. رجل پاؤں کو کہتے ہیں جس کی جمع علت ارجل بنتی ہے. تو یہاں پہ پھر حکم ہوتا ہے کہ مساح کرو اپنے پاؤں تک, لیکن پاؤں سے کہاں تک؟ ارجلکم الی الکعبین, تخنوں تک کرو. کعب کے اوپر بھی بحث ہے, کیا ہے یہ پاؤں کی ابھری بھی جگہ کو کہتے ہیں یا اردو میں ہم جسے تخنہ شمار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں. بہرحال فقہ کرام کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ پاؤں کی ابھری بھی جگہ تک مسا کرنا چاہیے, یعنی انگلیوں سے جب آگے آئیں, پاؤں کی انگلیوں سے تھوڑا اوپر آئیں تو ہمیں تھوڑا ابھار سا دکھائی دیتا ہے جیسے جیسے ہم تخنوں کی طرف بڑھتے ہیں, تو اس تک مسا کرنا ضروری ہے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ وضو کا پورے طریقے کار قرآن کریم کی آیت مجیدہ میں بیان ہوا ہے. اہل سنت جو ہیں وہ ارجلہ کا جو عطف ہے وہ اغسلو پہ کرتے ہیں. اس وجہ سے اہل سنت قائل ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے نہ کہ مسا کرنا چاہیے. اس لیے وہ سر کا تو مسا کرتے ہیں لیکن وضو کا حصہ شمار کرتے ہوئے پاؤں کو دھوتے ہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام کا جو نظریہ ہے شیعہ سنی دونوں کتب میں, امام جعفر صادق علیہ السلام سے خصوصاً جو مروی ہے, اس کا تقاضا یہی ہے کہ ارجل سے مراد یہاں پہ اس کا مسا کرنا ہے. پھر آگے قرآن کریم کی آیت چلتی ہے اور وہ بیان کرتی ہے کہ اگر تم مجنب ہو یا تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی شخص ٹوائلٹ گیا ہے, بیت الخلاء گیا ہے یا عورت سے مباشرت کی ہے لیکن ان اعمال کو انجام جب دیا تو تم نے لکھا کہ اب پانی نہیں ہے پاک ہونے کے لیے, اب غسل کے لیے یا وضو کے لیے پانی نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک اور چیز بھی اس آیت میں مشاہدہ کی ہوگی کہ غسل وضو کے احکامات سے پہلے ان تمام چیزوں کو ذکر نہیں کیا لیکن تیمم سے پہلے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا. مجنب ہونے کو بھی ذکر کیا ہے, مریض ہونے کو بھی ذکر کیا ہے, خواتین کے قریب جانے کو بھی ذکر کیا ہے. مثلاً اگر شوہر اپنی بیوی سے جن سے استفادہ کرے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ غسل کرے پانی سے. تو یہاں پہ اس وجہ سے تیمم سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو تو تب بھی علاج تیمم ہے, یعنی دوسرا راستہ ہمارے پاس تیمم ہے. اور اگر وضو کے لیے ہمارے پاس پانی نہ ہو تو تب بھی اس کا حل تیمم ہے, لیکن اگر پانی ہو تو پھر مجنم کے لیے غسل ہے نہ کہ وضو ہے. اس وجہ سے وضو سے پہلے ان شرائط کو ذکر نہیں کیا کیونکہ مجنب ہو تو وضو کفایت نہیں کرتا بلکہ غسل کفایت کرتا ہے. ہاں البتہ اگر پانی نہ ہو اور مجنب ہو تو تیمم غسل کے بدلے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ انشاءاللہ فقہی احکام میں ہم پڑھیں گے. لیکن تیمم کیسے کریں؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تیمم کرنے کے لیے اسے صاف ستھری مٹی یعنی پاک مٹی اٹھانی پڑے گی. وجوہکم, وہ مٹی کے اوپر دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے مٹی پہ ایک دفعہ مارے اور مارنے کے بعد جو ہتھیلی کے اوپر مٹی لگ جائے اس مٹی کو اپنے چہرے پہ پھیرے. وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ, اور اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپر پھیرے اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پھیرے, تو یہ تیمم ہو جاتا ہے. اور خدا عبد عالم نے تیمم کا حکم کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی مشکل نہ ڈالے بلکہ وہ تمہارے پاکیزگی جاتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں موقع بیان کیا تھا کہ وضو اور غسل اور تیمم یہ انسان کی باطنی پاکیزگی کا سبب ہے. ظاہری طور پہ تو انسان اپنے بدن سے نجاست کو دور کر کے صاف ستھرا ہو سکتا ہے لیکن اسلام اس چیز کو صفائی ستھرائی نہیں سمجھتا اور صفائی ستھرائی کے طور پہ اس کو قبول نہیں کرتا. اس لیے اسلام نے باطنی صفائی ستھرائی کو بیان کرنے کے لیے ان اعمال کو رکھا ہے. بالفاظ دیگر جب انسان نجس ہو جاتا ہے یا اسے جب وضو اور غسل کی حاجت ہوتی ہے تو اس کا صرف جسم نجس نہیں ہوتا بلکہ اس جسم کے نجس ہونے کی وجہ سے اس کی روح کے اوپر بھی اثرات مترتب ہوتے ہیں. مثلا اگر ایک انسان بیت الخلاء سے آیا ہے تو یقیناً اب وضو کی حالت میں نہیں ہے. جب وضو کی حالت میں نہیں ہے تو جب تک وہ وضو نہیں کرے گا اس کا جسم جس حالت میں ہوگا اس حالت کے اثرات اس کی روح کے اوپر بھی مترتب ہوتے رہیں گے. اس لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اگر وہ مجنب ہوتا ہے مثلاً رات کو توتے ہوئے مجنب ہو گیا یا اپنی زوجہ سے مفاربت کرنے کی وجہ سے مجنب ہو گیا تو یہاں پہ صرف اس کا جسم نجس نہیں ہوا بلکہ اس کی روح کے اوپر بھی اثرات مترتب ہوئے ہیں. جسم کے اوپر سے نجاست تو صاف کرنے سے صاف ہو جائے گی لیکن ابھی روحانی سے پاکیزگی کی ضرورت ہے, روحانی طہارت کی ضرورت ہے. جیسا کہ آیت کریمہ میں خدا فرماتا ہے ولکن یریدو لیطہرکم, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو تطہیر کر دے, پاک و پاکیزہ کر دے. اب خدا پاک و پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو کیسے وضو سارے بدن کو پاک کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا. پھر اگر پاکیزگی چاہتا خداوند عالم, ظاہری پاکیزگی چاہتا, جسمانی پاکیزگی ہی چاہتا تو خدا یہ حکم دے سکتا تھا انسان کو کہ وہ صرف اپنی نجس جگہ کو دھوئے, مثلا دو دفعہ پانی سے دھو لے, تین دفعہ پانی سے دھو لے تو جگہ پاک ہو جاتی. لیکن خدا اصل میں باطن پہ پڑنے والے اثرات کو ختم کرنا چاہتا ہے, باطن پہ پڑنے والی چیزوں کو خداوند عالم ختم کرنا چاہتا ہے. اس لیے تطہیر اللہ کی ذات چاہتی ہے. اور تطہیر کب ہوگی؟ جب انسان وضو کرے گا یا غسل کرے گا. وضو اور غسل در حقیقت انسان کے باطن میں جو نجاست کے اثرات آ رہے ہیں ان کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے. اچھا, قرآن کریم میں تو صرف اسی قدر وضو کو بیان کیا گیا تھا, باقی وضو کو روایات مبارکہ بیان کرتی ہیں اور فقہاء کرام نے انہی دو منبع سے استفادہ کرتے ہوئے فقہی احکام کو بیان کیا ہے. اسی ہم روایات جو کہ کثیر ہیں اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر وارد ہوئی ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ڈائریکٹ فتاوی جات کی طرف آتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں. فتاوی جات میں وضو کا جو طریقہ کار بیان ہوا ہے وہ تقریباً وہی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا, لیکن روایات سے بھی استنباط کرنے کی وجہ سے چند چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. البتہ واجب چیزیں وہی ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں. قرآن کریم کی آیت میں جو چیزیں بیان کی ہیں چونکہ فعل امر ہے, فاغسلوا یعنی آرڈر خدا دے رہے ہیں. وہ آرڈر جب آئے, ایسا سینٹینس جس میں آرڈر دیا جائے تو یقیناً ہم بھی سمجھتے ہیں اتنی بات کہ اس میں اس کو ضروری طور پہ بجا لانا ہے. یعنی آرڈر دینے والا, حکم دینے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کو حتمی اور لازمی طور پر انجام دیا جائے. تو وضو میں واجب ہے کہ انسان سب سے پہلے منہ ہاتھ دھوئے. یعنی وضو میں صرف یہی تین چیزیں واجب ہیں, منہ ہاتھ دھونا یعنی منہ کا دھونا یعنی چہرے کا دھونا, ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا, سر کے آگے کے حصے کا اور پاؤں کے اوپر والے حصے کا مسا کرنا. یہ بس چار چیزیں واجب ہیں, چہرے کا دھونا, ہاتھ کوہنیوں سے لے کے ناخنوں تک ہاتھ کا دھونا, نمبر تین سر کا اوپر والا حصہ دھونا, نمبر چار پاؤں کا اوپر والے حصے پہ مسا کرنا. سر کے اوپر والے حصے کا, آگے حصے کا, سامنے والے حصے کا مسا کرنا اور پاؤں کے اوپر والے حصے کا مسا کرنا. اب چند مزید مستحبات اور واجبات آیات نے بیان کیے ہیں جن کی بنا پہ فتاوی کو بھی بیان کیا گیا ہے, وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. چہرے کو دھونے سے پہلے تین دفعہ کلی کرنا اور تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا شرعاً مستحب ہے, اس کو استحباب قرار دیا گیا ہے اور بے حد ثواب ہے. اس لیے یہ ذہن میں بٹھائیں کہ کلی کرنے سے پہلے ہم جو ہاتھ کو دھوتے ہیں وہ وضو کا حصہ نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری عمومی عادت ہے, نہ کہ وضو کا حصہ ہے. وضو کا حصہ جو شمار ہوتا ہے وہ 3 دفعہ کلی کرنا ہے. 3 دفعہ کلی کرنے کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں. 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرے کو 1 دفعہ دھونا واجب ہے. البتہ جب بھی آپ وضو کے ان اعمال کو انجام دے رہے ہوں گے تو آپ کی نیت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مثلا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خالی منہ ہاتھ دھوتے رہیں. جب اچھی طرح منہ ہاتھ دھونے سے دل بھر گیا آپ کا, تو اب آپ نیت کر لیں کہ میں وضو کی نیت سے چہرے پہ پانی ڈال رہا ہوں, تو یہ 1 دفعہ پانی ڈالنا شمار ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کھیل کے آئے اور آپ نے محسوس کیا کہ منہ تھوڑا گندا ہے, پسینے کے اثرات نمایاں ہیں, تو آپ نے صابن سے اچھے طریقے سے منہ دھویا. ابھی منہ دھو کے فارغ ہوئے تھے کہ اذان مغرب سنی آپ نے, مغرب کی اذان ہو رہی تھی. آپ نے سوچا کہ وقت قلیل ہے, کیوں نہ وضو کر لوں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ چہرے کو خشک کر کے آئیں, بلکہ آپ اسی گیلے منہ کے اوپر وضو کی نیت سے پانی ڈالیں گے, اور یہ جو وضو کی نیت سے آپ نے پانی ڈالا ہے یہ پانی وضو کا پانی شمار ہوگا. اس کے بعد آپ اگر دوسری دفعہ دھوئیں گے چہرے کو اس طریقے سے کہ پانی چہرے کے ہر حصے تک پہنچ جائے, تو یہ دوسری دفعہ دھونا آواز آ رہی ہے آپ برادران کو؟ اب آواز آ رہی ہے؟ آواز میری آ رہی ہے؟ صحیح صحیح. جی, تو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ کچھ اس میں مستحبات ہیں, جبکہ بعض چیزیں جو ہیں وہ مستحبات میں شامل نہیں ہے بلکہ اصلاً وضو کا حصہ ہی نہیں ہے. جو چیزیں مستحبات میں شامل ہیں ان میں دو تو میں نے آپ کی خدمت میں تعارف کرایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، جبکہ چہرے کو پہلی دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری دفعہ دھونا فتاوی جات کے مطابق جائز نہیں ہے، صرف دو دفعہ ہی ہمیں دھونا چاہیے. وضو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب وضو کی نیت سے پانی ڈالیں گے تو تب وہ وضو کا پانی شمار ہوگا. اگر وضو کی نیت کیے بغیر آپ جتنی مرضی مرتبہ منہ دھوئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے پہلی دفعہ پانی ڈالا چہرے پہ وضو کی نیت سے اور چہرے کے تمام حصوں کے اوپر پہنچایا، اس کے بعد آپ نے وضو کی نیت کے بغیر تین چار دفعہ پانی ڈالا، پھر چوتھی یا پانچویں دفعہ دوبارہ وضو کی نیت کی اور دوبارہ وضو کی نیت سے دوسری مرتبہ پانی ڈالا، تو یہ جو آپ نے وقفے کے بعد دوبارہ پانی چہرے کے اوپر ڈالا ہے یہ وضو کا پانی شمار ہوگا. اس سے پہلے والا پانی، پہلی مرتبہ والا تو شمار ہوگا لیکن درمیان میں جتنے وقفے ہیں وہ پانی وضو کا پانی شمار نہیں ہوگا. کیونکہ وضو کا پانی کی اہمیت اس لیے میں اجاگر کر رہا ہوں کیونکہ جو آپ ہاتھ دھوئیں گے وہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے جن گیلے ہاتھوں سے مسا کرنا ہے، ضروری ہے کہ وہ وضو کے پانی کے ہاتھ سے ہاتھ تر ہوا ہو، یعنی وضو کے پانی سے ہاتھ تر ہوا ہو اس سے آپ مسا کر سکتے ہیں، ورنہ مسا نہیں ہوگا. دوبارہ میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک دفعہ وضو کا طریقہ انسان دقیق انداز میں سیکھ لے تو اس کے بعد وہ دشواریوں کا شکار نہیں ہوتا، اور اگر ایک انسان کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو یقیناً اس کی دیگر عبادات بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے وضو کا ٹھیک کرنا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے. چہرے کو پہلی دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، اور اس کے بعد فتاوی جات کے مطابق نہیں دھونا چاہیے، جائز نہیں ہے. پہلی دفعہ جب آپ وضو کی نیت سے چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ تمام حصوں پہ آپ پانی پہنچائیں. یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ مستحب کی نیت سے آپ نے چہرے پہ پانی ڈالا تو تب پورے چہرے کے اوپر پہنچا دیا، لیکن وضو کے پانی کو پورے چہرے تک پہنچانا ضروری ہے. اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی چہرے کا کوئی حصہ وضو کے پانی سے رہ گیا، خشک رہ گیا، تو پھر وضو باطل شمار ہوگا. اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرے کی کتنی مقدار کو وضو کے پانی سے دھونا ضروری ہے. جو واجب مقدار ہے وہ لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے فتاوی جات میں بیان کی گئی ہے. لمبائی کے اعتبار سے جو حد بیان کی گئی ہے چہرے کی وہ یہ ہے کہ جہاں سے بال انسان کے اگتے ہیں اس جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک دھونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے چوڑائی کی حد کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان جتنا چہرے کا حصہ آتا ہے اتنے حصے کو پانی سے دھونا ضروری ہے. دوبارہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ چہرے کی لمبائی کی حد جو فتاوی جات میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بال انسان کے اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک انسان کا لمبائی میں منہ کو دھونا ضروری ہے، اور جو چوڑائی چہرے کی بیان کی گئی ہے وہ انگوٹھے سے لے کے بڑی انگلی، اس کو ہتھیلی کو آپ مکمل کھولیں، انگوٹھے سے بڑی انگلی تک جتنا حصہ بنتا ہے اس کو چہرے پہ رکھیں، جتنا چہرے کو وہ ڈھانپ لے اتنے حصے کو دھونا شرن ضروری ہے، یعنی اتنے حصے میں پانی کا جگہ جگہ تک پہنچنا ضروری ہے. اچھا یہاں پہ چند اور دقتیں بھی اپنی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ جب بھی ہم پانی ڈالیں چہرے پہ تو وہ اوپر سے نیچے پانی ڈالنا چاہیے. اگر نیچے سے اوپر پانی ڈالیں گے تو تمام مراجع عام کے فتاوا کے مطابق انسان کا وضو باطل ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ اوپر سے نیچے پانی ڈالنا چاہیے. یہ جو اوپر سے نیچے پانی انسان ڈالے اس میں چہرے کی واجب جگہوں پر جو چہرے کی حدود ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں ان تمام حصے کو گھیرنا ضروری ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کیونکہ دقت اس میں تاکید اس میں کی گئی ہے کہ چہرے کی حدود کے تمام حصوں تک پانی پہنچنا چاہیے, اس لیے بعض مراجع عظام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ تھوڑا سا چہرے کے حدود سے باہر حصے کو بھی تر کر لیا جائے, گیلا کر لیا جائے یا پانی پہنچا دیا جائے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ تمام کی تمام حدود تک پانی پہنچ گیا ہے. مثلا چوڑائی میں خصوصاً یہ مسئلہ پیش آتا ہے کیونکہ لمبائی میں چہرہ خود بخود دھل جاتا ہے, کیونکہ پانی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اگر اسے اوپر سے ڈالا جائے تو وہ حتماً نیچے کی طرف آتا ہے, لیکن چوڑائی میں پھیلنا اس کی خاصیت نہیں ہے. اس لیے چوڑائی میں انسان کو خود پانی کو پھیلانا پڑتا ہے اپنے ہاتھ سے. اس لیے چوڑائی میں جب ہم پانی کو پھیلائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جب سائڈوں پہ منہ دھوئے سائڈوں سے, مثلا ناک کی ایک سائڈ سے منہ دھوئے پھر ناک کی دوسری سائڈ سے منہ دھوئے تو وہ کانوں کی لو تک کوشش کرے کہ پانی کو پہنچا دے یا گیلے ہاتھ کو پھیر دے, کیونکہ پانی کا پہنچانا ضروری ہے چہرے پہ. ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ پانی کا چھینٹا ماتھے پہ ڈالیں گے اسی طرح سے پانی کا چھینٹا کان کے پاس بھی ڈالنا ضروری ہے, یہ مطلب نہیں ہے. چھینٹا ایک ہی ہم چہرے پہ ڈالیں گے لیکن اس کے بعد ہاتھ سے پانی ہر جگہ تک پہنچایا جائے گا. ہر جگہ پہ تو ہم وافر پانی کی مقدار جو ہے ہتھیلی بھر کے نہیں ڈال سکتے, بلکہ ہتھیلی بھر کے صرف چہرے کے اوپرلے حصے میں ڈالیں گے اور وہ خود بخود جب نیچے آ رہا ہوگا تو ہم تیزی سے اس کو پورے چہرے کے اوپر ہاتھ سے پھیلا دیں گے اور وہ پہنچ جائے گا تمام جگہوں پر. جب انسان چہرے کو دھو چکے تو اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کی بات آتی ہے. آیت کریمہ میں جو ہم نے ابھی پڑھا اس کے تقاضوں کے مطابق انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوہنی تک دھوئے. کوہنی تک جب انسان دھوئے گا تو اس میں بھی یہ خدشہ رہ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئی کی نوک کے برابر کوئی حصہ خشک رہ جائے, اس لیے انسان احتیاطاً کوہنی سے تھوڑا اوپر سے دھوتا ہے, ورنہ اصل حکم کوہنی سے ہی دھونے کا ہے. لیکن آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ دقت بھی کریں وضو کرتے ہوئے, لاشعوری طور پہ کوہنی کا کوئی نہ کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے. اس خشک حصے کو تر کرنے کے لیے احتیاطاً کوہنی سے تھوڑا اوپر پانی ڈالا جاتا ہے. جب ہم کوہنی سے اوپر سے پانی نیچے کی طرف بہائیں گے تو یقیناً پوری کوہنی دھل جائے گی. تو حکم اصل کوہنی تک تھا لیکن خدشہ بہت بڑا تھا کہ کوہنی کا کوئی حصہ خشک رہ سکتا ہے, اس لیے بعض مراجع عظام نے احتیاط واجب کی قید لگائی ہے کہ کوہنی کے اوپرلے حصے سے انسان دھونا شروع کرے, اور جب وہ اوپر سے دھوئے گا تو ادھر بھی یہی ہے پانی کی خاصیت کہ اوپر سے پانی نیچے آتا ہے, لیکن کیونکہ حجم بازو کا بڑا ہوتا ہے اور ہتھیلی میں سمانے والا پانی کم ہوتا ہے, اور یہ جو ہتھیلی میں چلو بھر ہم نے پانی لے کے کوہنی کے اوپر سے نیچے کی طرف انڈیلا ہے, یقیناً وہ پورے کے پورے بازو کے حجم اور اس کی حدود تک نہیں پہنچ سکتا, اس لیے ہمیں فوراً اپنے بائیں ہاتھ کو حرکت میں لاتے ہوئے اس پانی کو پورے کی پوری ہتھیلی پر پہنچانا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے پہنچانا ہے کہ ناخنوں سے آگے جو ہمارے پورے ہوتے ہیں ہاتھ کے ناخن, ان کے آگے پورے ہوتے ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے. پہلی دفعہ کوہنی سے لے کے ہاتھ تک دھونا واجب ہے, دوسری دفعہ پانی ڈالنا مستحب ہے, اور تیسری دفعہ فتاوی جات کے مطابق جائز نہیں ہے. اس لیے انسان کو پہلی دفعہ اور پھر مستحب کی نیت سے دوسری دفعہ وضو میں پانی ڈالنا چاہیے. تیسری دفعہ وضو کی نیت سے نہیں ڈال سکتے, بغیر وضو کی نیت سے 10 دفعہ ڈالیں 20 دفعہ ڈالیں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چہرے کو دھونے کے بعد بغیر وضو کی نیت کیے بغیر آپ نے کئی دفعہ بازو دھو لیا. اب جب کئی دفعہ بازو دھو چکے تو اب آپ وضو کی نیت سے پانی ڈال رہے ہیں اپنے بازو پہ, تو یہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ واجب کی نیت سے بازو کے اوپر پانی ڈالا اور دوسری دفعہ مستحب کی نیت سے ڈالا. جب واجب کی نیت سے آپ نے پانی ڈالا تھا تو آپ نے ہاتھوں کو پھیر کے پورے بازو اور ہتھیلی تک نہیں پہنچایا, لیکن جب مستحب کی نیت سے ڈالا تو اس وقت آپ نے پوری ہتھیلی اور بازو تک پانی پہنچایا. البتہ پانی کا پہنچانا ضروری ہے, اور وضو کی نیت سے ڈالے جانے والے پانی سے ہی تر کرنا ضروری ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا بھی ہمیں چاہیے کہ پورے کے پورے بازو اور ہتھیلی اور ناخنوں کے اوپر جو پورے ہیں ان تک پانی جائے, اس طریقے سے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہ جائے. جب دائیں حصے کو ہم دھو چکے ہیں تو پھر بائیں حصے کی باری آتی ہے. بائیں حصے کا جو بازو ہے وہ بھی اسی طریقے سے دھویا جائے گا جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں دائیں بازو کے دھونے کا طریقہ کار بیان کیا ہے. البتہ اس طرف خیال رہے کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلے بائیں ہاتھ میں پانی لیتے ہیں, اس کو پھر دائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہیں, پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈالتے ہیں, یا جب دائیں ہاتھ دھو رہے ہوں تو پہلے دائیں ہاتھ میں پانی لیتے ہیں پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی منتقل کرتے ہیں. تو یہ کہیں پہ وارد نہیں ہوا, نہ فتاوی میں ہے نہ روایات اور آیات میں نقل کیا گیا ہے, بلکہ یہ ہمارے معاشرتی طور طریقے ہیں. اس لیے ڈائریکٹ آپ ایک ہاتھ سے پانی لیں, جب آپ نے دایاں بازو دھونا ہے تو ڈائریکٹ بائیں ہاتھ سے پانی لیں, اور اگر آپ نے بایاں بازو دھونا ہے تو ڈائریکٹ دائیں ہاتھ میں پانی لیں اور دھو لیں. اور آج کل کیونکہ نلکوں کا استعمال ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا جب ہم چہرے کو دھو رہے ہیں تو نلکے سے پانی بہتا رہتا ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جب ہم چہرے کے لیے پانی لے لیں تو بائیں ہاتھ سے نلکے کو بند کر دیں, کیونکہ پانی کا ضائع کرنا کوئی خوشائن امر نہیں ہے, بلکہ پانی کو ہمیں بچانا چاہیے. کیونکہ آپ کو چہرہ دھوتے ہوئے اور چہرے پہ پانی ہر جگہ پہ پہنچاتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا, اس لیے نلکے کو کھلا نہیں ہمیں رکھنا چاہیے. اس کے بعد جب آپ دایاں بازو دھو رہے ہوں تو تب بھی یہی کریں کہ آپ نے جب بائیں ہاتھ میں پانی لیا تو دائیں ہاتھ سے نلکے کو بند کر دیں. جب آپ دایاں ہاتھ دھو چکے ہیں تو پھر بایاں ہاتھ اسی طرح یوز کریں کہ پہلی دفعہ آپ نے بایاں ہاتھ بازو دھویا, پھر دوسری دفعہ آپ نے جب بازو دھویا تو پھر پانی لینے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا بند کر لیں. اب آپ کے دائیں ہاتھ میں جو پانی ہے اس سے آپ پورا کا پورا بایاں بازو دھوئیں. اب جب آپ پورا کا پورا انہی شرائط کے مطابق جو شرائط ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں اس کے مطابق آپ جب پورا کا پورا بازو دھو چکے ہوں تو پھر آپ اب مسے کی باری ہے. مسا صرف اس گیلے پانی اس تری سے یا اس گیلاہٹ سے ہو سکتا ہے جو بایاں ہاتھ دھونے کے بعد آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر رہ گئی ہو. اگر ایک انسان بایاں ہاتھ دھونے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو نلکے کے پانی سے گیلا کر لیتا ہے یا کسی اور پانی سے گیلا کر لیتا ہے تو اس سے مسا نہیں ہوگا, مسا صرف اس پانی سے ہو سکتا ہے، اس گلاہٹ سے مسا ہو سکتا ہے، اس تری سے مسا ہو سکتا ہے کہ جو بائیں ہاتھ بائیں بازو کو دھونے کے بعد آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر رہ گئی ہے، آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ جو تری رہ گئی ہے، بائیں ہاتھ بازو دھونے کے بعد صرف اس سے مسا ہو سکتا ہے۔ جب آپ مسا کریں گے تو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے مسا کرنے سے پہلے، کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس کی وجہ سے بالوں یا جلد تک پانی کی رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے سر پر لگی ہوئی ہے جس سے بال یا جلد گیلی نہیں ہوتی تو پھر مسا نہیں ہوگا، اس لیے اس چیز کا برطرف کرنا ضروری ہے۔ مثلا کسی نے اپنے سر پہ جیل لگائی ہوئی ہے اور جیل ایسی نوعیت کی ہے کہ اس سے سر تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو پہلے جیل کو ہٹانا ضروری ہے، یا کسی انسان نے اس قدر تیل لگایا ہوا ہے کہ وہ تیل جلد تک یا بالوں تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتا تو ایسی صورت میں پہلے سر سے تیل کو صاف کرنا ضروری ہوگا ورنہ مسا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کہ گیلے بالوں کے اوپر مسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان کا سر گیلا ہے، البتہ گیلا بھی اپنے پسینے سے نہ ہوا ہو بلکہ باہر کی کسی تری سے ہوا ہو، اگر بدن کی تری سے ہوا ہو تو پھر مسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر باہر کی کسی تری سے سر گیلا ہوا ہو تو پھر اس وقت تک مسا نہیں ہوتا جب تک سر کو خشک نہ کر لیا جائے۔ اور خشک کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سر کے بال خشک خشک نظر آئیں، کیونکہ مثال کے طور پہ آپ نہا کے باہر نکلے اور آپ نے تولیے سے اچھے طریقے سے سر کو صاف کیا، سر کو اس طریقے سے آپ نے صاف کیا کہ جب آپ نے خشک ہاتھ سر پہ پھیرے تو آپ کے یہ ہاتھ خشک ہی رہیں گے اور سر سے کوئی تری آپ کے ہاتھ میں نہیں لگے گی، اس کو کہتے ہیں خشک کرنا۔ لیکن آپ جب خشک کرنے کے بعد شیشے کے سامنے آتے ہیں اور بالوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ شاید بال گیلے ہی ہیں، اور آپ دوبارہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے بے اختیار اپنے ہاتھ کو سر کے اوپر پھیرتے ہیں اور ہاتھ کو دیکھتے ہیں کہ گیلا ہے یا خشک۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ خشک ہے، اب دیکھنے میں سر تھوڑا تر نظر آ رہا ہے، تھوڑا گیلا نظر آ رہا ہے، لیکن جب ہاتھ پھیرے تو ہاتھ پہ تو کوئی گلاہٹ نہیں آتی، ایسی صورت میں سر خشک شمار ہوگا۔ لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ گیلے سر کے اوپر وضو نہیں۔